الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھ کو اور آپ کو دو راستے دے کر بھیجے ہیں، بہت غور سے سنیں، اور جو ہمارے بچے باتوں میں ہیں وہ خاموش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو راستے دے کر بھیجے ہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ایک راستہ وہ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زینت، یہ گاڑیوں کی زینت، یہ بنگلوں کی زینت، یہ عورتوں کی زینت، یہ بچوں کی زینت، یہ بہترین بنگلوں کی زینت، یہ گھوڑوں کی زینت، ایک راستہ تو یہ دیا اللہ نے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، گھوڑے نہ رہے تو گاڑیاں ہیں، وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، دوسرا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ دیا. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ایک راستہ یہ ہے، پہلا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ دوسرا راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا. اللہ تعالیٰ نے دو راستے ہمیں عطا فرمائے. پہلا راستہ جو دنیا کی زینت، تپ تاپ، حسن و جمال کے پیچھے دوڑنا، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانا، اس کا حاصل کیا ہے؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس کا حاصل پیش کیا، خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين. اللہ فرمائیں گے پکڑو اس کو اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو اور 70 ہاتھ لمبی بیڑیاں ڈالو اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو اور یہ پانی مانگے تو ان کو جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا پیپ اور خون اس کو پلاؤ. كلا انها لزا نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. هرگز نہیں، جہنم لازم ہے تیرے لیے، اس لیے کہ تو نے نہ خود ایمان لایا، نہ ایمان کی دعوت دی، نہ خود صدقہ کیا، نہ صدقے پر ترغیب دی، نہ تو نے اللہ کو مانا، نہ اللہ کی باتوں پر چلا، نہ نبی سے تو نے محبت کی، نہ نبی کے طریقوں کو تو نے زندہ کیا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرماتے مسذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کے عذاب کو، دنیا میں تم نے گناہوں کو لذت سے کیا تھا، تا تو اللہ بھی لذت کا لفظ استعمال فرمائیں گے چکھو عذاب کو. ایک یہ راستہ ہے جو کانٹوں والا راستہ ہے, جو کانٹوں والا راستہ ہے. میرے بھائیو دنیا میں بھی کانٹے ہیں, پوچھ لیجئے اس انسان کو جو خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اسے راتوں میں نیند نہیں آتی. پوچھ لیجئے اس انسان کو جو شرابوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اس کا چین ختم ہو گیا. پوچھ لیجئے اس انسان کو جو جوؤں کے پیچھے دوڑ رہا ہے, سکون اس کا ختم ہو گیا. پوچھ لیجئے اس انسان کو جو دنیا میں دولت کے انبار کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے, دوڑا جا رہا ہے, دوڑا جا رہا ہے, اور کیسا دوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میری اور آپ کی اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کی مثال ایک عجیب عجیب انداز میں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انسان اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر دنیا کا پنجاری بنا ہوا ہے, دنیا کی خواہشات کا دیوانہ بنا ہوا ہے, محبت نہیں محبت کا نشہ ہو چکا ہے. ایک تو محبت ہوتی ہے اور ایک محبت کا نشہ ہوتا ہے. جو محبت دنیا کی محبت کے نشے میں پڑ چکا ہے, فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کسراب بقیع کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. آپ دوپہر میں روڈ پر دوڑو تو آپ کو چمکتا ہوا روڈ دور سے پانی نظر آتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانی ہے. پیاسا آدمی دور سے پانی دیکھا تو دوڑا اس کے پیچھے کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی مل جائے. وہاں پہنچا تو پانی نہیں تھا, وہ تو روڑ چمک رہا تھا. پھر آگے دیکھا اور دوڑا, یہ سمجھا پانی ہے لیکن پانی نہیں تھا, وہ روڑ چمک رہا تھا. شام تک دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا, روڑ چمک رہا تھا, دھوپ چمک رہی تھی, پانی نہیں تھا. شام ہو گئی, اس نے سوچا پیاس میری بہت ہے, چلو میں واپس چلوں شاید پھر مجھے پانی مل جائے. لیکن واپس جانے کا موقع نہیں تھا, اس لیے کہ تھک کر چور ہو چکا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح دنیا کا دیوانہ اور مستانہ بن کر اس کے نشے میں دورا اور دورا اور دورا, یہاں سے ملے یہاں سے ملے یہاں سے ملے, دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا, یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا. اب سوچا اے اللہ پھر جوانی کی طرف چلا جاؤں تاکہ کچھ عبادت ہو جائے. اللہ نے فرمایا اب جوانی نہیں ملے گی, بڑھاپے میں موت کے جھٹکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, تیری زندگی کا حساب تیرے سامنے ہوگا. دنیا کا ایک وہ راستہ ہے جو کانٹے والوں ہے, یہ وہ جہنم کا راستہ ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. لاکھ دنیا میں یہ کہہ دے کہ میں خواہشات میں ہوں, میں جوئے میں ہوں, میں شراب میں ہوں, میں فلاں میں ہوں, لیکن اس کی زندگی کو پوچھ لیجئے اسے سکون نہیں ہے, اس کا سکون ختم ہو چکا ہے. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, بہت غور سے سنیں. حضرت فرماتے ہیں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حلال کمائی کے پیچھے اتنا دیوانہ بننا, حالانکہ حلال کمائی ہے لیکن حلال کے پیچھے بھی اتنا دیوانہ بننا کہ عبادت چھوٹ جائے یہ حرام ہے. حلال کمائی بھی حرام ہے اگر عبادت چھوٹی جا رہی ہے. حلال کمائی کے پیچھے اتنا دوڑنا اتنا دوڑنا کہ عبادت چھوٹی جا رہی ہے, نماز چھوٹ گئی, نماز قضا ہو رہی ہے اور دین کی فکریں نہیں. فرمایا یہ حلال کمائی طریقہ حلال کے باوجود حرام ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حلال کا کھا رہا ہوں. میرے بھائیوں حلال کا تو کھا رہا ہے لیکن ادھر نمازوں کو چھوڑ کر اسے حرام بنا رہا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ایک راستہ تو یہ کانٹے والے ہیں. میرے جوانوں بہت غور سے سنیں اس کو, اپنی خواہشات کو غلط راستے پر استعمال نہ کرے, اپنی حوث کو غلط راستوں پر استعمال نہ کرے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنے بدن کی حفاظت کریں, اپنے آپ کو پامال نہ کریں, اپنے آپ کو برباد نہ کریں. اور ایک وہ راستہ ہے, یہ تو گندا راستہ ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے, اور ایک وہ راستہ ہے جس کا انجام جنت ہے, باغات ہیں, اور بہترین قسم کی نعمتیں ہیں. وَفِيَا مَا تَسْتَحِيهِ الْأَنفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ ہیں وَأَنْتُمْ فِيَا خَالِدُونَ ہیں, جس میں تم ہمیشہ رہو گے, جس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی, جس میں عائنہ نامی حور ملے گی, جس میں لائبہ نامی حوریں ملے گی اور بہترین قسم کی حوریں ملے گی. اللہ اکبر. عائنہ کے باب میں محدثین نے لکھا ہے عجیب روایت, عائنہ جنت کی وہ حور ہیں, عائنہ جنت کی وہ حور ہیں کہ جس کو دیکھنے کے لیے جنت میں رہنے والی مخلوق بھی بے چین ہے اور سوائے اس کے شوہر کے کوئی نہیں دیکھے گا اس کو. اور اسی حور سے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر وہ سمندر میں تھوک دیں تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ وہ نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے جنت کے اندر. بھائی دنیا میں کوئی تھوک پیتا ہے کسی کا؟ ارے اپنی بیوی کا بھی نہیں پیتا. اور اگر ایک گلاس میں بیوی تھوک ڈال دے آپ پیو گے؟ دنیا میں کوئی نہیں پیتا. اور وہاں مٹھاس کا عالم یہ ہے, مٹھاس کا عالم یہ ہے, وہ ایک مرتبہ سمندر میں تھوک دیں. اور نبی علیہ السلام نے سمندر کی قید نہیں لگائی کہ ایک سمندر میٹھا ہوگا, دو میٹھے ہوں گے, دنیا کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جنت میں بنا رکھی ہے. یہ دو راستے ہمارے سامنے ہیں. میں بہت مختصر طریق پر آپ کے ذہنوں کو کچھ لے جانا چاہتا ہوں. یہ دو راستے ہمارے سامنے ہیں, ایک جہنم والا راستہ, ایک جنت والا راستہ, ایک اللہ کی رضا والا راستہ, ایک اللہ کی ناراضگی والا راستہ, ایک نبی کو ستانے والا راستہ اور ایک نبی کو راضی کرنے والا راستہ, ایک اللہ کے دیدار کو قیامت کے دن پانے والا راستہ اور ایک اللہ کے غصے کو پانے والا راستہ. یہ دو راستے اللہ نے ہم کو دیے اور زبردستی سے ہمیں مجبور نہیں بنایا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہی پڑے گی ورنہ میرا فرشتہ آ کر کے مارے گا, تمہیں زبردستی سے روزہ رکھنا پڑے گا ورنہ میرے فرشتے آ کر ماریں گے. دنیا میں اللہ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا زبردستی کا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا اکراہ فی الدین. اللہ کہتا ہے میری طرف سے زبردستی نہیں, میں نے تمہیں کتاب دی, میں نے تمہیں انبیاء دیے, میں نے تمہیں عقل و شعور دیا, میں نے تمہیں دل و دماغ دیا, میں نے تمہیں دنیا کے نظارے دیے, میں نے اپنی توحید کو سمجھنے کے مسائل دیے. ان ساری چیزوں کو دے کر اب میں تمہارے حال پر چھوڑ رہا ہوں. اگر تم جہنم کے طریق کو اختیار کرو گے تو پھر مجھ سے رحمتوں کی امید نہ رکھنا, اور اگر تم جنت والے طریق کو اختیار کرو گے تو میں تمہارے درجات کو بلند کرتا چلا جاؤں گا. ان دونوں راستوں میں ہمارے جو بچے حافظ ہوئے, ان کے اولیاء نے, ان کے والدین نے ان بچوں کو جس طریق پر ڈالا وہ جنت والا طریق ہے, جس طریق پر ان کو لیا ہے وہ جنت والا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر دنیا میں ابتلاء, امتحان, آزمائش ہوتی ہے. ایک مسئلہ اور یاد رکھے, ابھی میں شام کو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر رہا تھا, فرمایا اللہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے لیکن یہ ابتلاء اور امتحان تقوینی طور پر ہے, تشریعی طور پر نہیں ہے. تشریعی طور پر نہ ہونے کا مطلب میں بہت نیچے اتر کر آپ کو سمجھاؤں. دیکھیے شریعت تو اللہ نے آسان بنائی ہے, نہ اتنی نمازیں رکھ دی کہ تم بیزار ہو جاؤ, نہ اتنے روزے رکھے کہ تم مجبور ہو جاؤ, نہ پوری زندگی حج رکھا کہ تم ادا نہ کر سکو, نہ روزانہ زکات رکھی کہ تم ادا نہ کر سکو, نہ نکاح کو مشکل بنایا کہ تم کر نہ سکو. شریعت تو بالکل آسان بنا دیے, شریع اعتبار سے کوئی امتحان نہیں, کوئی ابتلا نہیں, کوئی آزمائش نہیں, ہر انسان کے لیے کرنا آسان ہے. البتہ کچھ حالات اللہ نے تقوینی طور پر, اپنے حکم کے طور پر دنیا میں بندوں کو ڈال دیے, لیکن فرمایا جو میرے اس مسئلے کو سمجھے گا. بچپن میں ہمیں یہی تو سبق پڑھایا جاتا ہے مکتب کے اندر, والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, اچھا بھی اللہ ہی کی طرف سے اور برا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ایمان مفصل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایمان مفصل میں ہمیں یہی تو پڑھایا گیا, والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. آج ہی میں نے اپنے بچوں سے بخاری شریف میں جب روایت آئی الدعاء قبل السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھی, اور مشہور دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وفی روایت ظلما کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. ہم نے اس دعا کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر یہ دعا سکھائی تھی, اس لیے بڑا اہتمام فرمایا تھا, ورنہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرب, کہ اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں, میں قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. ایک صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض کے بوجھ سے کیوں پناہ چاہ رہے ہیں؟ فرمایا بندہ جب قرض دار بن جاتا ہے تو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور بات بات میں جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف. کبھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی, مختلف دعائیں ثابت ہیں. میں نے اپنے بچوں سے آج ایک کام کی بات کہی, حضرات علماء اس بات کو سمجھے, میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب ان دعاؤں کو دعا کے طور پر استعمال کرتے تھے. دعا کا معنی ہوتا ہے مانگنا, اللہ سے مانگنا, اس کو کہا جاتا ہے دعا. لیکن اسلام جب عرب سے عجم میں آیا, ہم لوگ عجمی ہیں, عجمی کا معنی یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے معانی کو, قرآن کے معانی کو نہیں جانتے, حدیث کے معانی کو نہیں جانتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بچہ قرآن پڑھ رہا تھا, ایک بچہ اس کا ترجمہ کر رہا تھا اور لوگ تھے کہ باتوں میں مشغول تھے. ہم کیسے اپنے اللہ کے دیوانے ہیں, ایک محبوب کا خط آ جاتا ہے, ہم اس کو جب پڑھ رہے ہیں اور قریب میں بچہ بھی روتا ہو یا ہنستا ہو تو اس کو مار دیا کرتے ہیں. ایک دنیا کی فاسق محبت والی محبوبہ کے نتیجے میں رب کریم کا قرآن پڑھا جائے اور ہم باتوں میں مشغول رہیں, ہم اپنے اللہ کے کیسے محبوب ہیں؟ اسلام جب عرب سے عجم میں آیا اور عجمیوں کے پاس عربی سمجھنے کا نہ مادہ ہے نہ سلیقہ ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش ہے, تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کو ہم اجمیوں نے ذکر کے طور پر استعمال کر لیا. اب دیکھیں امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں اللہم ربنا ظلمنا انفسنا, وہ ایک ذکر کر رہے ہیں, دعا نہیں ہو رہی ہے, ایک ذکر ہو گیا. حالانکہ یہ دعائیں ہیں, ذکر اور دعا میں فرق ہے. ذکر کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا, آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یہ دعا ہے. چونکہ ہمیں معانی نہیں معلوم اس لیے ہم نے دعاؤں کو بھی ذکر میں پھیر دیا. صبح اٹھتے ہیں دعا تو پڑھ لی, لیکن دعا کے طور پر پڑھو, ذکر کے طور پر نہ پڑھو. اللہم انی اصبحت واصبح الملک للہ, جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں صبح میں, اے اللہ میں نے صبح کی اور پوری دنیا نے صبح کی, اے اللہ میں صبح کی ساری خیر تجھ سے مانگتا ہوں, اے اللہ میں صبح کی سارے شرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو ذکر کے طور پر نہ پڑھا جائے, اس کو دعا کے طور پر پڑھا جائے, اس کو مانگا جاوے اللہ سے. بہرحال اللہ نے ہمیں دو راستے دیے, جن اولیاء نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنا کر جس راستے پر ان کو ڈالا ہے وہ جنت والا راستہ ہے, یہ بہت عظیم راستہ ہے, بہت عظیم راستہ. دیکھیے اپنی اولاد کی تربیت کی بے حد ضرورت ہے. میں بہت مختصر طریق پر اس کو عرض کر دوں, ہمارا بچہ مکالمہ میں جو ماشاءاللہ بہت دلیری کے ساتھ بولتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ جیسے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں, واقعات بہت دلیری اور بہت جسارت کے ساتھ بول رہا تھا, جو تربیت اولاد پر گفتگو کر رہا تھا. اس نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی کہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ نکاح کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے. میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ تربیت اولاد کا مسئلہ نکاح کے بعد شروع نہیں ہوتا, نکاح سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھے, تربیت اولاد کا مسئلہ نکاح سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. نکاح سے پہلے کیسے شروع ہوتا ہے, میں بہت مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر نکاح کرتا ہے. تنکح المرأة لأربعین لمالها ولیسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی تو نکاح کر رہا ہے خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر. خوبصورت لڑکی ہے, بہت خوبصورت, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے. جس نے صرف اور صرف خوبصورتی کو سامنے رکھ کر نکاح کیا, یہ طریقہ عیسائیت ہے. یاد رکھیے مسئلہ, عیسائی ہمیشہ نکاح میں تلاش کرتے ہیں خوبصورت لڑکی کو, وہ کریکٹر نہیں دیکھتے, وہ اخلاق نہیں دیکھتے, وہ اپنا مذہب نہیں دیکھتے, وہ صرف خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. جس مسلمان جوان نے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا ہے, وہ یاد رکھے کہ اس نے ابھی سے طریقہ عیسائیت کو اپنے اندر جنم دے دیا. اب جب عیسائیت کو پہلے ہی دن سے نکاح کے بعد میں جنم دے چکا ہے, تو آنے والی اولاد میں عیسائیت کا طریقہ ہی پیدا ہوگا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو طریقے جو مال و دولت کو دیکھتے ہیں, مالدار, اس کے پاس دولت بہت ہے, یہاں نکاح ہونا چاہیے تاکہ لڑکی بہت کچھ لے کر آئے, یا لڑکے کے پاس بہت کچھ ہے, اس کے ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہے, بڑا کاروبار ہے, میری بیٹی کا نکاح یہی ہونا چاہیے. جو دولت کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی ہمیشہ دولت دیکھ کر نکاح کرتا ہے. جس مسلمان نوجوان نے صرف دولت دیکھ کر نکاح کیا ہے, اس نے یہودیت کو جنم دیا. وہ پہلے ہی دن سے اب طے کر رہا ہے کہ میری اولاد طریقہ یہودیت پر جائے گی. اللہ کے نبی یہی سے بریک لگا رہے ہیں. اور جو مسلمان نوجوان حسب و نسب اور خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. یہ ہندوؤں کا طریقہ, وہ خاندان بڑے بڑے دیکھتے ہیں اور اونچے اونچے خاندان دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. جس نوجوان مسلمان نے صرف خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا, اس نے جنم دے دیا اپنے اندر طریقہ ہندوئیت کو, گویا کہ وہ اپنی اولاد کو طریقہ ہندوئیت کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عیسائیت کے طریق پر بھی نہ جاؤ, یہودیت کے طریق پر بھی نہ جاؤ, حنودیت کے طریق پر بھی نہ جاؤ, مشرقیت کے طریق پر بھی نہ جاؤ. اگر تمہیں طریقہ چاہیے تو جس لڑکی یا لڑکے کی تلاش ہے, تم وہ لڑکی اور لڑکا دینداری کی بنیاد پر تلاش کرو. فاصبر بذات الدین, دینداری کی بنیاد پر تلاش کرو. اگر اس میں دین دیکھ کر نکاح کیا ہے تو تم محمد الرسول اللہ کے طریقے پر جا رہے ہو. اب یہ آنے والی اولاد محمدی طریقے پر چلے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. ہاں اگر دینداری کے ساتھ دولت بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, نسب بھی ہے, تو نور نلا نور, باقی اسی کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آنے والی اولاد کو صحیح پیدا کروانے کے لیے نکاح سے پہلے ہی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس کا انتخاب کرو گے. جس لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کیا ہے, وہیں سے تمہاری اولاد کا سلسلہ ویسا چلنے والا ہے. نکاح ہو گیا تو اب نکاح کے بعد جو بچے نے بات کہی, دوسرا نمبر, بیوی آ گئی اپنے پاس, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کرو, اے اللہ اس کی خیر مجھے مقدر فرما, میری خیر اس کو مقدر فرما, اس کے شر سے میری حفاظت کر اور میرے شر سے اس کی حفاظت کر. یہ پہلی رات کو ملاقات سے پہلے کی دعا ہے جو ایک بیوی کی پیشانی پر رکھ کر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب ملاقات ہو رہی ہے تو جیسے بچے نے دعا سکھائی, اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ تو ہماری بھی حفاظت کر اور ہماری اس نطفے سے بننے والی اولاد کی بھی حفاظت کر. یہ تربیت اولاد کے مسئلے ہیں,
پیدا ہونے کے بعد تربیت نہیں، بہت پہلے سے تربیت تو چل رہی ہے، پیدا ہونے کے بعد کے مسئلے نہیں ہیں، یہ تو بہت پہلے سے نبی تربیت بتا رہا ہے. اب حمل پیٹ میں ہے، اس درمیان اکابر نے لکھا ہے کہ وہ عورت کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے، اس لیے کہ قرآن کا اثر اس پر پڑے گا. حتیٰ کہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ جس نے تین مرتبہ سورہ ناس، سورہ فلق اور قل ہو اللہ روزانہ معمول بنا کر جس عورت نے اپنی طرف سے اور اپنے بچے کی طرف سے اگر اس کو پڑھا ہے تو اللہ کی طرف سے اس عورت کی حفاظت اور مغفرت ہوتی ہے، اور اس بچے کی بھی مغفرت ہوتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی مغفرت ہو رہی ہے. احادیث مبارکہ ہمیں کچھ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. نو مہینے پورے ہو گئے، بچہ وجود میں آ گیا، تو اب بچے کے وجود میں آنے کے فوراً بعد قرآن ایک واقعہ نقل کر رہا ہے. اس واقعے کو غور سے سنیں. حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت مریم کی والدہ حاملہ ہے. عمران علیہ السلام انتقال کر گئے اور بیوی حاملہ ہے. بیوی نے نظر مان لی، انی نظر تو ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو اسے قبول فرما لے. اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی. جب پیدا ہوا تو وہ تو لڑکی پیدا ہوئی. فرمایا قالت رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی، اور لڑکی تو اب وقف نہیں ہوتی مسجد کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا چاہیے. فرمایا میں نے نظر تو مانی تھی لیکن لڑکے کی، یہ تو لڑکی ہے. واللہ عالم، اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے، میں نے دی ہے. ولیس الذکر کالانثى، لیکن اے عمران کی بیوی گھبرا نہیں، تو یہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے مردوں سے زیادہ اونچی ہوگی. ولیس الذکر کالانثى، اس کا مقام بہت اونچا ہوگا، اس کی کوکھ سے ایک نبی اول العزم آنے والا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کریم میں دیکھیے حضرت مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن ایک جگہ عجیب بات نقل کرتا ہے. وضرب اللہ مثلا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. میں اس آیت کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، بڑی لمبی تفسیر ہے. اگلی آیت ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم نے، عمران کی بیٹی ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنے بدن کی بڑی حفاظت کی. فَنَفَقْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں روح پھونکی عیسیٰ علیہ السلام کی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. حضرات علماء یہاں توجہ فرمائیں، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. قانتین تو مذکر کے لیے جمع استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو مریم کی تعریف ہو رہی ہے، تو مریم عورت ہیں اور عورت کے لیے قانتات ہونا چاہیے تھا. وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، لیکن اللہ مِنَ الْقَانِتِينَ کہہ رہا ہے، جو مذکر کا لفظ ہے، میل کا لفظ ہے، وہ استعمال کیا. اشارہ فرمایا اللہ نے کہ مریم وہ عبادت کرنے والی ہے جو مرد بھی نہیں کر پائیں گے، اس لیے مذکر کا لفظ یا استعمال فرمایا. وکانت من القانتین. بہرحال مجھے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے ان کی والدہ کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جب مریم پیدا ہوئی فرمایا انی سمیتھا مریم، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. اب درد ذہن کی تکلیف میں ہے، مریم کی ماں درد ذہن کی تکلیف میں ہے، پیدائش کی تکلیف میں ہے، اور اسی تکلیف کے اندر کیا دعا کر رہی ہے، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم،
اے اللہ میں میری اس پیدا ہونے والی لڑکی کو اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے بچنے کے لیے تیرے حوالے کر رہی ہوں. درد ذہن میں تکلیف کے عالم میں ماں جب دعا کرے گی تو دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ لیکن ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ دعا نہیں کرتی اس عالم میں, کہتی ہے لڑکی ہے یا لڑکا, میری شکل پر ہے یا ابا کی شکل پر, ددیال پر گیا یا ننیال پر گیا. یہ سارے تذکرے ہو رہے ہیں اس عالم میں. یہ نہیں کہہ رہی ہے انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں شیطان مردود سے تیرے حوالے کر رہی ہوں. ہمیں چاہیے, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ تربیت اولاد میں یہ بھی ایک پہلو ہے. اب جب پیدا ہو گیا تو اس کے بعد تحنیق کا مسئلہ, اس کے بعد اذان کا مسئلہ. میں بہت مختصر آپ کو لے چلتا ہوں. ایک کان میں اذان, دوسرے کان میں تکبیر. احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے. تو جب اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے, وہ صرف نمازوں ہی کی اذان مراد نہیں ہے, مطلقاً اذان مراد ہے. اب بچے کی پیدائش پر جب اس کے کان میں اذان اور تکبیر دی جائے گی تو یقیناً شیطان بھاگ جائے گا. اللہ کے حبیب نے شیطان کو بھگانے کا طریقہ بیان کیا. پھر اس کی تحنیک کی جائے. تحنیک کے لیے مرد ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے, یاد رکھنا. ہاں نیک ہو یہ ضرور ہے, صالح ہو, دیندار ہو, تقوی والے ہو, وہ ذرا سا پت جو ہے نرم کھجور چبا کر کے دیں تاکہ بچے کے منہ میں رکھا جائیں اور نیک پالی لی جائیں کہ اللہ میرے بچے کو ایسا ہی نیک بنائے. لیکن اس کے لیے مرد کا ہونا شرط نہیں ہے, عورت بھی تحنیک کر سکتی ہے. اگر اپنے رشتہ دار میں, اقارب میں کوئی نیک صالح خاتون ہے, تہجد گزار خاتون ہے, دیندار خاتون ہے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے, تو ایسی عورت بھی تحنیک کر سکتی ہے. مسئلہ یاد رکھنا. اب جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کی تربیت کے پہلو شروع ہوتے ہیں. تربیت کے پہلو میں بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے, اس لیے ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے, باپ کے پاس بہت کم. باپ 15 منٹ اٹھاتا ہے, آدھا گھنٹہ اٹھاتا ہے, 1/4 گھنٹہ اٹھاتا ہے, پھر تو اپنے کام میں جاتا ہے. تربیت کی ضرورت ماں کو ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ افغانستان کے سفر سے واپس آئے, بہت خوش, ماں کی دعائیں لی, ماں کے قدموں میں بیٹھے, ماں کے ہاتھوں کو چوما. حضرت کا معمول تھا سفر میں نکلتے تو ماں کو مل کر جاتے, سفر سے واپسی پر 2 رکعت نماز پڑھ کر ماں سے پہلے ملتے. آج اولادوں کا حال یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو مل کر نہیں جاتے, اپنی بیوی سے سلام لے کر جاتے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ رونے کی بات ہے. جس سفر میں ماں باپ کی دعائیں شامل حال نہ ہو وہ سفر کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ سفر کیا رہا جس سفر میں ماں باپ کی دعائیں نہ ہو؟ حضرت بڑے خوش و خرم اپنے ماں کا ہاتھ چما, قدموں میں بیٹھ گئے. میں نے کہا بیٹے بہت خوش ہو. فرمایا امی کیا بتاؤں, میرا یہ سفر بہت کامیاب رہا. فرمایا کیا کامیابی ہوئی؟ فرمایا 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا اور 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے توبہ کی. 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا. مجھے اس پر خوشی ہے. ماں نے کہا بیٹے تیرا کمال نہیں, تیری ماں کا کمال ہے. تو معین الدین کہنے لگے کہ امی تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی, یقیناً سچی ہے, لیکن مجھے بتا کہ کمال تیرا کیسے ہے. فرمایا بیٹے جب تک تو پیٹ میں تھا میں نے صبح والا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا, اور جب تو پیدا ہوا تو تجھے دودھ پلانے کے موقع پر میں نے پہلے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھ کے تجھے دودھ پلایا ہے, یہ اسی کی برکت ہے کہ لوگ تیرے ہاتھ پر ایمان لا رہے. یہ ہے وہ تربیت. حرام لقموں سے بچایا جائے. حرام لقمے وہ ہیں کہ لاکھوں قرآن گھر میں پڑھ لو, لاکھوں قرآن,
یہ مبنی ہوتا. ہاں بہت خطرناک مسئلہ ہے یہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان احرام باندھ کر حج میں چلا, کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے, یہاں سے چلا جدہ ایئرپورٹ پہ 10-10 گھنٹے پڑا رہا, تکلیفوں پر تکلیفیں, وہاں پہنچ کر دوڑ رہا ہے, دوڑا نہیں جا رہا ہے, پھر بھی عمرہ کر رہا ہے, سعی کر رہا ہے, آہستہ آہستہ دوڑ رہا ہے, یہ تمام تکلیفوں کے باوجود اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جس کا کھانا اور پینا حرام کا ہوگا, یہ حج یہ عمرہ اور یہ اس کی تکلیفیں اس کے حرام کے کھانے کو معاف نہیں کر سکتا ہے, تو قرآن کیسے معاف کر سکتا ہے؟ شبہ والے کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا, حرام کے کھانے سے اپنے آپ کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر بھوکے تھے, صبح نکلے ہیں تلاش کرنے کے لیے روزی کو, تو بیوی نے دروازے تک روانہ کیا. سنت ہے کہ جب شوہر گھر سے نکلے تو بیوی دروازے تک رخصت کرنے آوے, یہ سنت ہے. ازواج مطہرات اپنے نبی کو رخصت کرتی تھی, صحابیات اپنے شوہروں کو رخصت کرتی تھی, تو وہ رخصت کرنے آئی اور دعا دے کر روانہ کیا. رات تک وہ گھوم کر آئے لیکن کہیں بھی کام نہیں ملا, ہوتا ہے کام نہیں ملتا ہے, وہ خالی ہاتھ واپس آئے. دوسرا دن بھوک کا گزر گیا, تیسرے دن صبح نکلے بیوی پھر دروازے تک چھوڑنے گئی, رات تک گھومے کام نہیں ملا, آج بھی خالی ہاتھ آئے, تیسرا دن بھوک کا گزر رہا ہے, میاں بیوی دونوں 3 دن سے بھوکے سو رہے. بہت آسان ہے ان واقعات کو بولنا, بہت آسان ہے. میں نے ابھی ایک علماء کی مجلس میں کہا کہ بہت آسان ہے ان واقعات کو بول لینا, لیکن پیٹ پر پتھر باندھنا یہ تو صحابہ ہی کی قسمت تھی. آج کوئی اخص الخواص بھی نہیں ہوگا کہ جس نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو. عوام کا تو مسئلہ ہی چھوڑیے, خواص کا بھی چھوڑیے, اخص الخواص بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہو. یہ تو وہ صحابہ تھے, اسی لیے ہر صحابی نبی کا معجزہ ہے, ہر صحابی نبی کا معجزہ ہے. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہوں, برا نہ مانیے, علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے 1000 معجزات ہیں, میں کہتا ہوں 124,000 صحابہ کرام, یہ 124,000 معجزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پتھر میں سوراخ کرنا آسان ہے, دیواروں میں سوراخ کرنا آسان ہے, اور ان سلیبوں میں سوراخ کر دینا آسان ہے, زمین کو کھود لینا آسان ہے, لیکن پتھر جیسے دل جو شراب میں, لڑائی میں, جھگڑوں میں اور دنیا بھر کی برائیوں میں مبتلا تھے, اللہ کے نبی کی چند نظروں نے ان کو وہ امام بنا دیا, یہ پتھر سے زیادہ مشکل کام تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس لیے ہر صحابی میرے نبی کا معجزہ ہے, ہر صحابی میرے نبی کا معجزہ ہے. اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں کہوں, میرا حاشیہ اس پر مزید یہ ہے کہ اگر ہر صحابی نبی کا معجزہ ہے تو حضرات علماء کرام کے ہاتھوں پر بگڑی ہوئی امت اگر ایمان لا رہی ہے اور توبہ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو بنا رہی ہے تو یہ علماء کرام کی کرامت ہوگی. وہ نبی کا معجزہ ہے تو یہ علماء کرام کی کرامت ہوگی کہ ان کے ہاتھوں سے پتھر دل موم ہو رہے. اور بھائی لوہے کا موم ہو جانا آسان ہے, آگ میں ڈال دو ہو جائے گا, پتھر کو پگھلا دینا آسان ہے, ان تمام چیزوں کا پگھلانا آسان ہے, لیکن قلب انسانی کو پگھلانا بہت مشکل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب انسانی کو پگھلایا. تو حقیقت حال یہ ہے کہ ماں کی تربیت بہت کچھ کام. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ والدہ نے فرمایا, چھوتے تھے, بیٹے نماز پڑھو, اللہ شیرینی دے گا. اور جب حضرت نماز پڑھتے تھے تو ماں چپکے سے حلوہ رکھ دیتی تھی, حضرت نماز کے بعد لے لیا کرتے تھے. ایک دن ماں رکھنا بھول گئی, حضرت نے نماز پڑھ کے ہاتھ ڈالا اور وہاں سے حلوہ لیا, لیکن آج کا حلوہ بڑا لذیذ تھا, ایسا کبھی نہیں کھایا تھا. ماں کے پاس دورے دورے گئے اور فرمایا, امی یہ تو وہ حلوہ ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں کھایا. ماں مسکرائی اور فرمایا, بیٹے روزانہ میں رکھتی تھی, آج تیرے اللہ نے بھیجا. تربیت ہے اس طرح کی. تب جا کر عبد القادر جیلانی وہ انسان بنا کہ داکوؤں نے بھی ایمان قبول کیا. تو تین دن ہو گئے صحابی دونوں میاں بیوی بھوکے. چوتھے دن بیوی روانہ کرنے لگی, سلام کر کے روانہ کیا. کچھ دیر شوہر چلے تھے, بلایا, فرمایا یہاں آؤ, دیکھو تمہیں مجھ سے بڑی محبت ہے, میں یہ بھی جانتی ہوں تم بڑے تقوی والے ہیں, تم حرام کا کچھ نہیں کھاتے ہو, تم حرام کا کام بھی نہیں کرتے ہو, لیکن میری محبت چونکہ آپ کے دل میں بہت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت جوش میں آ جائے اور دل میں آپ یہ سوچنے لگو کہ چلو میں تو زندگی گزارتا ہوں لیکن میری کمزور بیوی تین تین دن سے بھوکی ہے, آج کام نہ ملے تو کوئی حرام کا لقمہ لے کر میری وجہ سے میرے گھر میں لے کر کے نہ آنا, ہم چوتھے دن بھی بھوکے سو جائیں گے لیکن میں حرام کی رزق نہیں کھاؤں گی. سلام ہو ایسی عورتوں پر. ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. کیا عورتیں ہیں آج, یہ تو باندی کے بھی قابل نہیں ہے, برا نہ مانیے, یہ باندی کے بھی قابل نہیں ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں جو تلاش کی جاتی تھی تو یہ کہہ کر تلاش کی جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت تہجد گزار ہونی چاہیے. کام کرنے والی عورت, حضرت نانوتوی فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا بچہ کہیں بے نمازی عورت کے ہاتھ میں جائیں اور وہ غسل کرائیں تو کہیں میرا بچہ بے نمازی نہ بن جائے. جہاں کام کرنے والیوں سے متعلق یہ قیود اور شرائط تھے, آج تو جننے والی عورت میں یہ بات نہیں پائی جا رہی. اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے, ہمارے معاملے کو معاشرے کو اللہ تعالیٰ بہت درست فرمائے. تو تربیت اولاد کی بہت ضرورت ہے, اور تربیت اولاد کا بڑے ہونے کے بعد سب سے بڑا گہوارہ یہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ ہے. اور یہ مکاتب اور مدارس کی قدر کرو. دیکھو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں. انگریز جب ہندوستان میں قدم رکھا اور ان کا تسلط ہو گیا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمان عربی جانتا نہیں, مسلمان نہ مکے جاتا ہے نہ مدینے جاتا ہے. اس زمانے میں لوگ بار بار نہیں جاتے تھے, یہ تو اب لوگ کثرت سے عمرے اور حج میں جانے لگے, اس زمانے میں اتنا نہیں تھا, نہ اتنے بیچارے مالدار تھے. فرمایا مسلمان عرب جاتا نہیں, مسلمان عربی جانتا نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود یہ مسلمان قرآن سے بڑی محبت کرتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو تلاش کرو. تو ایک کمیٹی بنائی, جیسے آج کل کمیٹیاں بنتی ہیں نا, سچر کمیٹی اور فلاں کمیٹی اور فلاں کمیٹی, جو سچر کے نام پر سچی نہیں جوتی کمیٹی. تو کمیٹی بنائی انگریزوں نے, چھ مہینے کے بعد اس کمیٹی نے رپورٹ دیا کہ اگرچہ مسلمان عرب بھی نہیں جاتے قرآن بھی نہیں پڑھتے لیکن اس کے باوجود قرآن سے محبت اس لیے ہے کہ ان کے مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں اور اس میں ان کے علماء قرآن کی محبت سکھاتے ہیں. یہ ہے بنیاد. تو انگریزوں نے یہ کہا کہ ہم تو ان مدارس اور مکاتب کی مدد کرتے نہیں, ہم کالجوں کی فلاں کی سب کی مدد کرتے ہیں, ہماری حکومت ان کی تو مدد کرتی نہیں, یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ مکاتب اور مدارس کے لیے کہاں سے پیسے لا رہے ہیں؟ اس کی تحقیق میں پھر ایک کمیٹی بنائی گئی, ان کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اس کمیٹی نے تین مہینے کے بعد رپورٹ یہ دیا کہ یہ جو نواب, یہ راجا مہاراجا اور یہ مالدار مسلمان جو ہیں وہ اپنی جائیداد کو وقف کرتے ہیں. پہلے وقف کا کافی رواج تھا, لوگ اپنی جائیداد کو وقف کرتے ہیں اور بڑے بڑے چندے دیتے ہیں اور اس سے ان کے مدارس اور مکاتب اور مساجد چلتے ہیں. جو لوگ بڑے برے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا, انگریز نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ آج سے ہم وقف کی ملکیت کے مسئلے کو ختم کرتے ہیں, اب کوئی وقف نہیں کر سکتا ہے اور کوئی اس طرح پر پراپرٹی وقف اور بخشش کے نام پر نہیں دے سکتا ہے. یہ انگریز نے قانون بنایا. ان کی نظر اسباب پر تھی, ان کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کی نظر تو مسبب الاسباب پر ہوتی ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مدارس یہ راجا مہاراجاؤں پر چلتے ہیں, یہ نوابوں پر چلتے ہیں, یہ دہلی کے بادشاہوں پر چل رہے ہیں، یہ فلاں پر چل رہے ہیں، یہ مالداروں پر چل رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پیسوں کو بند کروایا. جب مدارس اور مکاتب کی آمدنی بند ہو گئی تو غریب مسلمانوں نے ہر بستی میں چٹکی کا مسئلہ کھڑا کیا. چٹکی کا مسئلہ کیا ہے؟ دو مٹکے رکھ دیے اپنے گھر میں، ایک مٹکا چاول کا، ایک مٹکا آٹے کا. صبح چاول پکاتی تھی تو اپنے گھر کے لیے اتنے چاول تو ایک چٹکی بھر کے مٹکے میں ڈال دیتی تھی روزانہ، ایک چٹکی مٹکے میں. شام روٹی پکاتی تھی تو اپنے لیے اتنا آتا ایک چٹکی بھر کے دوسرے مٹکے میں ڈال دیا روزانہ. جب مٹکا بھر گیا تو گاؤں کی مسجد میں، گاؤں کے مدرسے میں، گاؤں کے مکتب میں اس نے دے دیا. اس طرح پر کافی آتا اور کافی چاول جمع ہوتا، اس کو بیچا جاتا اور اس کے ذریعے سے مکاتب اور مدارس اور مساجد کی آمدنی کو کھڑا کیا جاتا. سلام ہو ان غریبوں کے اوپر کہ جن کی چٹکیوں سے یہ مدرسے وجود میں آئے، یہ مکاتب وجود میں آئے. انہی مدارس اور مکاتب میں بڑی تربیتیں ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے، ابھی مولانا جو کہہ رہے تھے نا، سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے. ایمان کا مسئلہ بہت اہم ہے. دنیا تو بھائی چٹنی روٹی سے بھی گزر سکتی ہے اور کروڑوں میں بھی گزر سکتی ہے، لیکن ایمان کے بغیر آخرت نہیں گزر سکتی. مسئلہ اصل ایمان کا ہے. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ جو کروڑوں کماتا ہے وہ بھی وہی کھاتا ہے دال چاول روٹی اور گوشت، اور جو بیچارہ روزانہ کے 100 روپے کماتا ہے وہ بھی وہی کھاتا ہے دال چاول اور روٹی. بہت بہت فرق ہوگا، تو یہ پامولین کھاتا ہوگا بیچارہ غریب اور وہ گھی میں کھا رہا ہوگا، لیکن فائدہ نتیجتاً دونوں کا کھانا تو ایک ہی رہا پیٹ میں جانے کے بعد. اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہے تو ایمان اور بغیر ایمان کا، اعمال صالحہ اور بغیر اعمال صالحہ کا فرق ہے. اصل مسئلہ یہ، میں نے جو آیت تلاوت کی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں، آخری وقت میں، سقراط آخری حالت ہے اور حضرت نے اسی عالم میں آنکھ کھولی. اگر ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہماری دادی نانی، ابا امی سقراط کے حال میں ہوں اور یوں آنکھ کھول کر کچھ کہنے لگے تو ساری اولاد، سارے نوازے، سارے پوتے کان دھر دیتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم عمل کریں گے، کیا کہہ رہے ہیں دنیا سے جاتے جاتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھ کھولی، چاروں طرف آپ کی اولاد کھڑی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، یہ نہیں پوچھا میرے بعد پراپرٹی کا کیا مسئلہ ہوگا، زندگی کیسے گزارو گے، مکان کی تقسیم کیسے کرو گے، دکانوں کی تقسیم کیسے کرو گے، تمہاری جائیداد کا کیا مسئلہ ہوگا، ایک سوال نہیں کیا. ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے تو آخرت کی، کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. پھر یہاں آپ تعجب کریں گے اس آیت پر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کو سوال کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یعقوب کا ایک بیٹا نبی بھی ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. کیا ان سے کفر کا کبھی شبہ ہو سکتا تھا؟ کیا ان سے کبھی شرک کا شبہ ہو سکتا تھا؟ قطعاً نہیں. یوسف بھی نبی، ان کا باپ یعقوب بھی نبی، ان کا باپ اسحاق بھی نبی، ان کا باپ ابراہیم بھی نبی، یہ پورا سلسلہ نبیوں کا، ابراہیم کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کا بیٹا یوسف، یہ سب کے سب انبیاء کرام. اور یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر ہے اپنی بیٹوں کے باپ میں جو نبی ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد جواب دے رہی ہے، ابا آپ اطمینان سے دنیا سے جائیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ و نحن لہ مسلمون. ابا آپ فکر لے کر کے دنیا سے نہ جائیں، آپ ٹینشن میں دنیا سے نہ جائیں، آپ پریشان ہو کر کے دنیا سے نہ جائیں، آپ کی اولاد بغاوت والی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد اس ایک اللہ کی عبادت کرے گی آپ کے جانے کے بعد بھی جو آپ کا رب ہے، آپ کے باپ اسحاق کا رب ہے، آپ کے دادا ابراہیم کا رب ہے، الہم واحدہ،
اسی رب کی عبادت کرے گی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں گے. یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ہونا چاہیے. اور میں نے ترمذی کی روایت پڑھی لَأَن يُعَدِّبَ الرَّجُلْ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَائِمٍ. آدمی صدقہ کرتا رہے سب کو لے جاؤ صدقے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اپنی اولاد کی تربیت فکر فرمائیں, اس کی دین کی طرف توجہ دلائیں. میں انکار نہیں کرتا ہوں لائر وکیل ٹیچر بنانے کی, ڈاکٹر بنانے کی, میں انکار نہیں کرتا, لیکن پہلے ان کو دین پڑھائے, پہلے ان کو قرآن پڑھائے, پہلے ان کو حدیث پڑھائے, پہلے ان کو اللہ کا رسول پڑھائے, اس کے بعد اگر آپ پڑھانا چاہیں تو دنیا کی تعلیم دیجئے. اللہ جل شانہ اس مدرسے کو بے حد قبول فرمائے. رب کریم اس میں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو انتہائی درجہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ 6 بچے اور گزشتہ سال 4 بچے اس سے پہلے حافظ ہوئے تھے, یہ 10 بچے جو حافظ ہوئے ہیں, یہ یہاں کے اساتذہ, یہاں کے صدر صاحب اور عزیزم مولی رضوان سلمہ اور ان کے رفقاء, اور یہ جو پوری بستی آپ کا تعاون جس سے یہ مدرسہ اور یہ مسجد چل رہی ہے, اور آپ کا یہ مکتب جس میں 1700 بچے مولانا نے ابھی بتایا, اتنا بڑا عملہ 27 استاذوں کا اس میں کام کر رہا ہے. رب کریم نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے, دشمنوں کی نگاہوں سے اس کی حفاظت فرمائے, اس کو فروغ دو, اس کو آگے بڑھاؤ, اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرو, اپنے اولاد میں دین کو زندہ کرو. رات میں فضائل کی تعلیم اپنے گھروں میں کیا کرو, 10 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کیا کرو, تاکہ بیوی میں اولاد میں دین زندہ ہو. کچھ آخرت کے واقعات سناؤ. عورت بہت نرم دل ہے, فوراً پسند جاتی ہے. اس کے سامنے آخرت کے واقعات سناؤ, اس کے سامنے قبر کے حالات سناؤ, اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سناؤ, اپنے بچوں کو لے کر کے اس میں بیٹھو, ان کی تربیت کرو. جب تک یہ مسائل نہیں ہوں گے اچھی فضا اور اچھا ماحول نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دین سے وابستگی نصیب فرمائے, اور رب کریم مرتے دم تک ہمیں اس دین کے ساتھ قائم اور دائم رکھے. حقیقت یہی ہے کہ اخلاص کی ضرورت ہے, قابل بہت ہے, مقبول بننے کی ضرورت ہے. دنیا میں قابلیت کی کمی نہیں ہے, مقبول کی کمی ہے. ابھی میں اپنے دوستوں سے سفر میں سنا رہا تھا کہ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ جب کسی کو بیعت فرماتے تھے تو یوں کہتے تھے, یوں سوچ کر بیعت کرتے تھے, اے اللہ یہ جو مجھ سے بیعت ہونے آیا ہے اگر یہ نیک ہوگا تو مجھے جنت میں لے جائے گا. یعنی میں اپنی فضیلت کی بنیاد پر نہیں, اس کی فضیلت کو دیکھ کر, اگر یہ نیک ہوگا تو مجھے جنت میں لے جائے گا, اور اگر اللہ نے میری مغفرت کر دی تو میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا. اتنی اچھی نیت کے ساتھ حضرت بیعت فرماتے تھے. تو بھائی اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھو, اہل اللہ سے وابستہ رکھو, اللہ والوں سے جوڑو, اللہ والوں سے بیعت ہو, اللہ والوں سے تعلق رکھو, ان کے ہاتھ پر ہاتھ دو, اور اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرو. دعوت و تبلیغ میں جاؤ, اپنے وقت کو فارغ کرو, اللہ کے راستے میں نکلو, اور بستر بوریا اٹھا کر کے لوگوں کے حالات کو پڑھو تاکہ ہمیں رونا نصیب ہو جائیں, امت کے حالات کو دیکھ کر ہمیں رونا نصیب ہو جائیں. یہ تمام شعبے اللہ کے دین کے آباد کرنے کے شعبے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام شعبوں سے وابستہ فرمائیں, اور تعلیم حیات دین سے, قرآن سے, سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو وابستہ فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. کچھ کام دعا کر لیجیے, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم عافرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے. اے اللہ یہ تیرے قرآن کی نسبت پر مجمع جمع ہوا ہے, تجھے تیرے کلام کا واسطہ ہے, اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تجھے تیرے کلام کا واسطہ ہے, سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ ہے, سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تیرے بندے تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مولا کریم آپ اکیلے ہمارے رب ہیں,
مومن فتنوں کے دور میں بھی تجھ ہی سے جڑا ہوا ہے. اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے, اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے, اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے. اے الہ العالمین, ہم نے دنیا میں سنا کہ ایک غریب اور ایک فقیر مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پر چلا گیا, وہ آنکھوں سے نابینا تھا, اسے پتا نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے. وہ سوال کرتا رہا لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی نہیں ہے, یہ تو مسجد ہے. اس نے اپنا پیالہ پھینک دیا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ, جب مخلوق سے مانگتے ہوئے تیرے در پر آ چکا ہوں تو اب تیرے در کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ اسی طرح ہم بھی مانگتے مانگتے تیرے در پر آ چکے ہیں, تو اب ہم دوسروں سے بھیک نہیں مانگیں گے. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے, اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے, اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, کسی نے ہمیں مفتی کہا, کسی نے ہمیں مولانا کہا, کسی نے ہمیں شیخ الحدیث کہا, کسی نے ہم کو خادم حدیث کہا. لوگ کیسے کیسے القاب سے بلاتے ہیں. مولا تو ہی لاج رکھنے والا ہے. اللہ, دنیا میں ایک پولیس ہم کو بیری پہناتی ہے تو ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. قیامت میں لاکھوں کے سامنے بیری نہ پہنانا, قیامت میں لاکھوں کے سامنے بیری نہ پہنانا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا. اے اللہ, ہمارے لیے یہ حکم نہ اتارنا. مولا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. مولا, یہاں چند آدمیوں کے سامنے رسوائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہاں تو ماں بھی ہوگی, اولاد بھی ہوگی, شاگرد بھی ہوں گے, ملنے والے بھی ہوں گے, اور مائیوں کہے گی بیٹے بڑی محبت سے پالا تھا اور بڑی تربیت کی تھی, یہ کتنے گناہ لے کر کے تو آ گیا, میں تجھے آج معاف نہیں کروں گی. اللہ, ماں نے معاف نہیں کیا تو کیسے ہمیں معاف کرے گا؟ رب کریم, ہماری لاج رکھ لینا, ہماری لاج رکھ لینا, ہماری لاج رکھ لینا. ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف فرما دے, ہماری اولادوں کی تربیت فرما دے, ہماری اولادوں کی تربیت فرما دے, ہماری اولادوں کی تربیت فرما دے, ان کی زندگیوں کو بنا دے. ان میں تیرا خوف نصیب فرما, تیری خشیت نصیب فرما. اے اللہ, تیرا در نصیب فرما, تیرے نبی کی محبت نصیب فرما, تیرے نبی کا عشق نصیب فرما. محبت نہیں, محبت کا نشہ نصیب فرما, محبت کا نشہ نصیب فرما, محبت کا نشہ نصیب فرما. اے اللہ, ان حفاظ کرام کو قبول فرما, ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما, اس بستی کی مغفرت فرما, ان کے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ان کے اوپر خرچ کرنے والوں کی مدد فرما. اے اللہ, ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین, اے اللہ, اے اللہ, ہماری دنیا میں بھی لاج رکھ لے, آخرت میں بھی لاج رکھ لے. اللہ, یہاں بھی ستاری فرما لے, آخرت میں بھی ستاری فرما لے, یہاں بھی ستاری فرما لے, آخرت میں بھی ستاری فرما لے. اے اللہ, محتاجوں کی محتاجگی کو دور فرما. اے اللہ, غریبوں کی غریبی کو دور فرما. بھوکوں کو کھانا نصیب فرما, پیاسوں کو پانی عطا فرما, بے مکانوں کو مکان عطا فرما, قرضداروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ, دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے, نیکیوں سے بالکل خالی ہے. اے اللہ, چھوتا بڑے کے دربار میں کچھ لینے جاتا ہے تو ہدیے لے کر جایا کرتا ہے. ہمارے پاس تو تیرے دربار کے لائق کوئی ہدیہ نہیں ہے. اے اللہ, ہمارے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے. جو ہے وہ ریاکاری والی ہے, جو ہے وہ ریاکاری والی ہے, جو ہے وہ ریاکاری والی ہے. الہ العالمین, ایک غریب کسی جوان کے پاس مانگنے چلا گیا, جوان نے مذاق میں جھوٹے 4 سکے دے دیے. اس غریب کو پتا نہیں تھا, وہ ہوٹل پہ روٹی خریدنے چلا گیا, دکاندار نے کھوتے سکے لے کر بھی اس غریب کو روٹی دے دی کہ بیچارہ بھوکا ہے, اس کی اولاد بھوکی ہے, کھوتے سکے میں روٹی دے دی. اے اللہ, دکاندار کو رحم آ سکتا ہے تو اس کو تو رحم تو نے ہی دیا ہے. اے اللہ, ہم بھی کھوتی عبادتیں لے کر آئے ہیں, تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہمیں معاف فرما دے. ہماری عبادتوں پہ نہ دیکھ, تیرے فضل کو دیکھ لے,
تیرے کرم کو دیکھ لے، تیری رحمتوں کو دیکھ لے، تیری عطاؤں کو دیکھ لے، تیری بخششوں کو دیکھ لے، تیری وسعت کو دیکھ لے. اے اللہ، تو دلوں میں نہیں سما سکتا، تو زمینوں میں نہیں سما سکتا، تو آسمانوں میں نہیں سما سکتا. اے اللہ، اسی طرح تیری رحمت بھی بہت ساری ہے. مولا، اپنی رحمت کے دامن میں ہم تمام کو چھپا لیجئے، ہم تمام کو چھپا لیجئے، ہم تمام کو چھپا لیجئے. الہ العالمین، ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ، ہمارا دامن خالی ہے، ہم تیرے دربار میں اپنی معافی کے لیے طائف میں بہنے والا میرے نبی کا مقدس خون پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو معاف فرما دے. احد میں رجرنے والی حضرت حمزہ کی لاش پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ، کربلا کے میدان میں بغیر پانی کے تڑپ کر مرنے والے نواز رسول حسین کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ، ظالم امت نے تو اپنے نبی کے نوازوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. مولا کریم، ہم ان تمام کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے، ان کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ، اس مدرسے کو بے حد قبول فرما. اللہ، اس میں ترقی عطا فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کو اور دینے دلانے والوں کو اللہ اخلاص عطا فرما. اللہ، تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہ و مراکز کی حفاظت فرما. اللہ، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما. اللہ، ہم تمام کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اللہ، اس مجلس کی آمین اور اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہم سب گنہگاروں کی آمینوں کو بھی قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.